سيدنا المؤيد المصطفى الأمجاد محمود الأحمد بالقاسم محمد والوجد الرزمية والجود النقبية والنقابة النقبية والهيبة الأسرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وكتابه المحكم وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر الفي ذلك قسم للذي هجر الم تر كيف قال ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها بالبلاد وثمود الذين جابوا السفر بالباد وفرعون ذي الاوتاد فاكثرهم فيه الفساد فصبوا عليهم ربك صوت العذاب إنا ربك لبالمرصاد
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رجال گرامی, انسان کی تاریخ کا حقیقت اگر گہرا مطالعہ کیا جائے تو چند ایسے بڑے واقعات اس میں رونما ہوئے جنہوں نے انسان کی تقدیر, اس کی کیفیت, اس کی حالت کو بدلنے میں اور اسے نئی فکر, سوچ اور حوصلہ دینے میں ایک لینڈ مارک قسم کا کردار رکھا. ان واقعات میں یا ان تاریخ کے بڑے بڑی ہیپنگز میں جو عظیم تر اور اندوناک تر ہے کربلا, اس کیٹیگری میں فالو ہوئی. کربلا کا تاریخ سے رشتہ ایسا ہے کہ اگر انسان کی تاریخ سے کربلا کو نکال دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے سچ کی طلب کو نکال دیا, اس کا مطلب یہ ہے عدل کی خواہش کو جدا کر دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے وقار کو پامال کر دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید جس پر 124,000 پیغمبر آئے اس توحید کو کمپرومائز کر دیا اور اس کربلا کا انسان کی تاریخ سے نکلنا در حقیقت خدا اور بندے کے درمیان جو رابطہ ہے جسے نبوت کا انسٹیٹیوشن کہتے ہیں اس نبوت کے انسٹیٹیوشن کے نکلنے کا نام. لہذا کربلا کی تاریخ میں انسان کے موجودگی درحقیقت لا الہ الا اللہ کا عروج ہے. کربلا کی تاریخ انسان میں موجودگی نبوت کے انسٹیٹیوشن کا کمال ہے, اور کربلا کی تاریخ انسان میں موجودگی آواز عدل کی ایسی پکار ہے کہ قیامت تک کے لیے جو کربلا کا ساتھی ہے وہ حق کا ساتھی ہے, جو کربلا کا مخالف ہے وہ باطل کا ساتھی. ہم اور ہم سے پہلے آنے والے لوگ گزشتہ 1500 سال سے اس کربلا کی تاریخ کو مسلسل دہرائے چلے جا رہے ہیں. اس کربلا کی تاریخ کے دہرانے میں ایک حکمت پوشیدہ ہے, اور وہ حکمت یہ ہے کہ اگر زمین کو فساد سے پاک رکھنا ہے, فساد فی الارض کے چیلنج کو مٹانا ہے, مسجدوں سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی سرائیں بلند ہوتی رہنی ہیں, ذکر خدا کی کثرت واقع پذیر ہونی ہے, تو کربلا لازم. جیسے کہ میں نے گزشتہ تقاریر میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ ارشاد ہوا سورہ بقرہ میں اور سورہ حج میں کہ اللہ نے بعض و بعض سے بلولا دفع اللہ بعض ہم نے بعض فصل کے لاز ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے دفع کرا دیا تاکہ زمین فساد سے بچ جائے. بلولا دفع اللہ ناسا بعض ہم نے بعض یہ خدا مسلوا میں وہ بھی ہوں بسلوا کرو مساجد ذکر فیہا اسم اللہ کثیرن ہم نے اس لیے بعض کو بعض کے ذریعے سے دفع کیا یہ مساجد یہ معبد یہ درود یہ سلوات یہ خدا کا ذکر کثیر قائم ہے. تو اگر یہ قائم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے کسی کو دفع کر دیا, کوئی بعض ایسے تھے جنہوں نے کچھ کو دفع کیا جس کی وجہ سے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ مسجد معبد کا تھا اور یہ فقط کربلا کا تھا. عزیزان گرامی, قرآن کریم میں موضوع پر بڑی زیادہ بحث ہوئی ہے اور وہ ہے دشمن کی شناخت. یہ دشمن کی شناخت کے بارے میں قرآن کریم نے بہت زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جب کسی چیلنج کا سامنا ہوتا ہے تو چیلنج دینے والا یعنی مقابل اپوننٹ دشمن اس کی کیپیسٹی کی صحیح اسیسمنٹ ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم اس کی کیپیسٹی کو انڈر ایسٹیمیٹ کر بیٹھے اور دشمن حاوی ہو جائے, اور ایسا بھی نہ ہو کہ اوور ایسٹیمیٹ ہو جائے اور ہمارے حوصلے پست ہو جائیں. لہذا دشمن کی کیپیسٹی کی صحیح اسیسمنٹ اس چیلنج کو نبٹنے کے لیے لازمی ہے. قرآن کریم میں اپنے اور اپنے دشمنوں کو پیکی پہچان رکھنا مذہبی فرائض میں سے ایک قرار دیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء, اے ایمان لانے والوں تمہیں یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ اپنے اور خدا کے دشمنوں کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا, یعنی جو خدا کا دشمن ہے اسے اپنا بھی دشمن سمجھنا. اس لیے کہ تم کون ہو؟ خدا کے بندے ہو. تم کون ہو؟ خدا کی مخلوق ہو. تم کون ہو؟ خدا کے رحم کے, اس کی مغفرت کے, اس کی احسان کے طلبگار ہو. تو جو خدا کا دشمن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رحمت کا دشمن ہے, مغفرت کا دشمن ہے, امید کا دشمن ہے, وقار انسانی کا دشمن ہے. لہذا جو خدا کا دشمن ہے اسے اپنا دشمن تصور کرنا, انہیں کبھی بھی اپنا دوست نہ بنانا. اب جب قرآن کریم دوستوں اور دشمنوں کی بات کرتا ہے تو دشمنوں کی کم از کم چار کیٹیگریز کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. یہ دشمن ہے, ان سے دور رہنا. پہلی کیٹیگری ہے جس میں شیطان کو ڈال دیا گیا, جس کے لیے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے اس بات کا عہد نہیں لیا کہ تم شیطان کی دوستی اختیار نہ کرنا، وہ تمہارا پکا مبین کٹر ہمیشہ قائم رہنے والا دشمن ہے، ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں دوستی کی نظر سے نہیں دیکھے گا. عدو مبین، جیسے کل ہم نے کہا فتح مبین، اسی طرح کا عدو مبین ہمیشہ قائم رہنے والا دشمن ہے. پھر یہ بھی کہا جائیے لیکن آمن لا کرتے ہو فتوادی شیطان، اے وہ لوگوں جو ایمان لانے کی باتیں کرتے ہو، شیطان کے نقش قدم پر اس کے لگائے ہوئے نشانات پر کبھی نہ چلنا، اس لیے کہ وہ تو دشمن کے لگائے ہوئے نشانات ہیں. تو پہلی کیٹیگری کون سی ہے؟ شیطان. شیطان نفس میں بھی ہوتا ہے، شیطان عادتوں میں بھی آ جاتا ہے، شیطان خواہشات کے اندر بھی آ جاتا ہے، بہت ساری مینیفیسٹیشن ہیں. لہٰذا اب ہم اس مینیفیسٹیشن پر تذکرہ کرنا نہیں چاہتے، کم سے کم الفاظ میں یہ کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ پہلی کیٹیگری میں پہنچ سکتا ہے. دوسرے دشمن کو کافر کہہ کر قرآن کریم میں متعارف کرایا گیا، یعنی انکار کرنے والا کس کا؟ خدا کا انکار کرنے والا. اور ارشاد فرمایا ان الکافرین لکم کانوا لکم عدوا مبینا. دیکھو کافر بھی جو ہے نا وہ بڑے ہمیشہ دشمنی کرنے والے ہوں، لہذا کافر کے قریب بھی نہ جانا. تیسری کیٹیگری میں کچھ اہل کتاب کو سچویشنل میرے جملے میں غور کریں، سچویشنل دشمن کہا گیا ہے. جس میں کہا کہ تقریباً ناسا اشد ناسا ادون لذینا آمن الحوت، ہم ناس کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ یہود کی سازشوں سے دور رہنا، ان میں تمہارے لیے دشمنی چھپی ہوئی ہے. یہ ایک سچویشنل بات ہے. تاریخ میں قرآن کریم میں ایک پرمننٹ اینیمی کے طور پر پیش کیا گیا سچویشنل، اس لیے کہ یہود یا بنی اسرائیل یا وہ قومیں تھیں جو اپنی ان کو برتری اور اپنے حیثیت کا ایک ایگو ان کے اندر موجود تھا، اور یہ وہ قومیں تھیں جو اپنے پیغمبروں سے مسلسل لڑتی رہی، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ جو ان کو ٹاپ آف دا لائن تسلیم کیا جائے. تو جب وہ ٹاپ آف دا لائن نہیں رہی اور آخری پیغمبری بنی اسرائیل میں نہیں آئی، تو انہوں نے اس بات کو کوئی خوش دلی سے قبول نہیں کیا اور وہ اس کے خلاف ایک محاذرے کی اپیل کی. تو سچویشنل طور پر ہوشیار رہنا چاہیے ان کی سامنے سے. لیکن چوتھی کیٹیگری ایسی ہے قرآن کریم میں جس پر بہت زیادہ اسٹریس ہے. 1500 آیات ایسی ہیں جس میں دشمن کو پہچاننے پر زور ہے، اور ان 1500 میں سے 300 آیات جو 13 سورتوں کے اوپر اسپریڈ ہیں، ان میں ایک دشمن کی شناخت پر زور ہے، اور وہ دشمن ہے منافق. وہ دشمن ہے منافق، یعنی بظاہر تو وہ دین کی بات کرتا ہے، بظاہر تو وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، محمد رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے، لیکن حقیقت میں نہ وہ لا الہ الا اللہ کا دوست ہے نہ محمد رسول اللہ کا دوست ہے. اور اس منافق کے لیے ایک براڈر ٹرم میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقُوا مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ اہل المدینہ سے مرد والا نفاق لا طالبہم ونحن نالبہم سنعذبہم مرتین ثم یردنا علی عذاب عظیم. اے پیغمبر یہ عرب سارے کے سارے ممن خلقکم من الاعراب منافقون، یہ عربوں کی خصلت اور گھٹی میں نفاق بیٹھا ہوا. ومن اہل المدینہ سے مرتون آ رہا نفاق، اور یہ جو اہل مدینہ زور پر زور ہے ان کے اندر نفاق پہ. لا تعلمہم نہم و نالمہم، تم ان کو نہیں جانتے تھے لیکن ہم انہیں پہچانتے تھے. سنعذبہم مرتین ثم یردن الی عذاب عظیم، ہم ان کو عذاب دیں گے پھر دوہرا عذاب دیں گے اور پھر تیسری مرتبہ عذاب عظیم ان کو دیں گے. یعنی منافق وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے چہرے کو ایسے چھپا کر رکھتا ہے، ایسا میک اوور کرتا ہے کہ پیغمبر کو بھی کہتا ہے قرآن کہ تم انہیں نہیں شناخت کر پا رہے لیکن ہم تو ان سے اچھی طرح واقف ہیں. اتنا اپنے آپ کو چھپا لینا، اتنا اپنے آپ کو اس کے اندر پوشیدہ کر لینا. اب عزیزان گرامی، یہ جو نفاق ہے یہ قرآن مجید سے پہلی، کل بھی میں نے تقریباً آپ کو سمجھا کیا کہ اس سے پہلی کتابوں میں اس ٹرمنالوجی کا، اس کلاس آف پیپل کا کہیں تذکرہ نہیں. اس سے پہلی کتابوں میں کافروں کا تذکرہ ہے، مومنوں کا تذکرہ ہے. یہ فقط قرآن مجید ہے جس میں تیسری کلاس کو ڈسکرائب کیا گیا جسے منافق کہتے ہیں، یعنی وہ کلاس جو واپس نکلنے کا رستہ کھلا رکھتی ہے، ایسے جیسے صحرا کا چوہا ایک بل کو کھودتا چلا جاتا ہے لیکن ایک ایسی پتلی سی ورق اپنے سر پر رکھتا ہے کہ اگر کوئی بل لے کر اس بل کے اندر گھس جائے تو کہیں سے بھی وہ سر کے ذریعے سے ٹکر مارے اور اپنے لیے راستہ بنائے اور وہاں سے اسکیپ کر جائے. بالکل صحرا کے چوہے کی طرح، ریگستان کے چوہے کی طرح وہ واپس جانے کا راستہ کھلا رکھتا ہے. اگر ہم اس نفاق کو زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں تو دو قسم کے نفاق براڈر کیٹیگری کے اندر قرآن مجید نے ہمارے سامنے پیش کیے. پہلا نفاق ہے اعتقاد کا نفاق، عقیدے میں واپسی کا راستہ کھلا رکھنے کی آرزو، اور دوسرا اخلاق کا نفاق، یعنی ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے. اب جو عقیدے کا نفاق ہے اس کے لیے سورہ منافقون کی پہلی آیت ہے، وہ اس چار منافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يشهد انك لرسول الله والله يشهد ان المنافقين هم الكاذبون. اے رسول ہوشیار رہنا ان منافقوں سے. وَيَزْيَادُ مُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، جو اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ رسول ہم تمہیں اللہ کا پیغام پر مانتے ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّكَ لَرَسُولُهُ، اللہ کو اچھی طرح پتا ہے تم ہمارے رسول ہو. وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّكَ إِنَّ الْمُنَافِقُونَ هُمُ الْكَافِرُونَ، لیکن اللہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں. کیا جھوٹ بول رہے ہیں وہ کہ پیغمبر پیغمبر نہیں ہے؟ نہیں، وہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ تجھے پیغمبر مانتے ہیں. یہ تو ہمیں پتا ہے کہ تمہارا پیغمبر ہے، انہیں بتانے کی ضرورت ہے تمہارا پیغمبر. وہ یہ جھوٹ نہیں بول رہے کہ پیغمبر نہیں ہے، پیغمبر تو تو ہے، وہ تو ہمیں پتا ہے. جھوٹ یہ ہے کہ یہ تجھے پیغمبر مانتے ہیں، یعنی پیغمبر کی زندگی میں اسلام کے جسد میں مسلمانوں کے گھروں میں ایک ایسی کلاس داخل ہو گئی تھی کہ جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو کہتی تھی لیکن پیغمبر کو پیغمبر نہیں سمجھ رہی تھی. یہ میں نے تو نہیں کہا، یہ میں نے تو نہیں کہا، سورہ منافقون کی پہلی آیت ہے. واللہ یعلم انک لرسول اللہ، اللہ کو پتا ہے تو اللہ کا رسول ہے. لیکن واللہ یشهد ان المنافقون هم الكاذبون، اللہ شہادت کا گواہ دیتا ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ کہ تم نبی نہیں ہے؟ نہیں، یہ جھوٹ نہیں بول رہے کہ تم نبی نہیں ہے، تو تو ہے، تو ہمیں بھی پتا. جھوٹ یہ بول رہا ہے کہ ہم تجھے نبی سمجھتے ہیں. یعنی ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو نبی کو نبی نہیں سمجھتی تھی. سمجھ آئیے آپ کے بات، سمجھ آئیے؟ یعنی سارے کے سارے جو آ گئے تھے نا اسلام میں، سب چمکنے والے ستارے نہیں تھے. سمجھ آئیے بات، سب چمکنے والے، ایک بہت بڑا انٹلیکچوئل گیپ آ گیا ہے. ہمارے نوجوانوں کو چونکہ پڑھنے لکھنے، تاریخ یا اب شاید تبلیغ کے نام پر مجلسیں یا تقاریر بھی کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ فارس کو جیسے اگر کہا جائے تو بہت دیر میں بات سمجھ میں آتی, بہت سمجھانا پڑتا ہے, اور سمجھانے سے اس گفتگو کا لطف ختم ہو جاتا ہے. لہذا کس طرح سمجھایا جائے, یہ بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی میرے دوستو. یہ سمجھنا کہ جتنے سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا, وہ سب کے سب اسلام پیغمبر کو پیغمبر سمجھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا, تو یہ حقیقت نہیں تھی. قرآن کہتا ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اللہ کا رسول ہے, تو ہمیں پتا ہے تمہارا رسول ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. کس بات کا جھوٹ بول رہا ہے کہ رسول ہے؟ نہیں, اس بات کا کہ یہ تجھے رسول مانتے ہیں. دل کا حال اللہ ہی کو پتا تھا نا. تو پیغمبر کی زندگی میں قرآن نے اس بات کی دلیل دی تھی. سورہ منافقون کی آیت موجود تھی, ایک مسئلہ ہے, قسمت ہے, بہت سارے لوگ ہیں جو پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتے. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر پیغمبر کو پیغمبر مانا ہوتا تو غریب کو مانا ہوتا, پیغمبر کو پیغمبر مانا ہوتا تو کثیر کو مانا ہوتا, پیغمبر کو پیغمبر مانا ہوتا تو سید الشباب اہل جنہ مانا ہوتا, پیغمبر کو پیغمبر مانا ہوتا تو فاطمہ بجت المنی کا لحاظ کیا ہوتا, پیغمبر کو پیغمبر مانا ہوتا تو جس گھر کا دروازہ مسجد میں کھلا رکھا گیا تھا اس گھر کو آگ نہ لگائی جاتی. اب آگے سمجھنے بات ضرور پڑے گا. بڑی مشکل لگی مجھے یہ سمجھانے میں کہ کس نے پیغمبر مانا, کس نے پیغمبر نہ مانا. ہمارے اب تو سمجھ میں آ گئی نا میرے دوستو, اب تو سمجھ میں آ گیا. اگر پیغمبر مانا ہوگا تو یہ سب باتیں مانتے نا پیغمبر. اب ذرا اپنے اپنے دل میں ڈٹولے, کس نے مانا, کس نے نہیں مانا. اور جس نے نہیں مانا اس کو قرآن نے کیا کہا, واللہ یشهد ان المنافقین هم الكافرون. اللہ شہادت دیتا ہے کہ یہ منافق بھی ہیں اور جھوٹے بھی ہیں.
جھوٹے منافقوں پر لعنت
بے شمار,
خبیث الخبیثین پہ لعنت
بے شمار.
اللهم
صل علی محمد وآل
تین سو آئے تھے یا 13 سورتوں پر پھیلی ہوئی آیات. اتنا پیغمبر کو ہوشیار کرنا, یہ میک اوور ہے پیغمبر, یہ اچھا سا میک اپ ہے. تو خیال رکھنا. تو یہ کون سا نفاق ہے؟ عقیدے کا نفاق ہے, عقیدے کا نفاق ہے. یقین ہی نہ آیا کہ وہ پیغمبر ہے. اب اس عقیدے کے نفاق کو ہم تاریخ میں مزید تلاش کریں. اولین تو بتا ہی دیے, مزید تلاش کریں. تو مزید تلاش کا وقت وہ آیا جب سقیفہ ہو گئی. اب آپ کہتے ہیں جی جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا وہ رسول اللہ ہو گیا, قابل احترام ہو گیا. جس کے عقیدے میں ہی فالٹ تھی وہ تو نہیں کیا تھا, تو وہ سقیفہ ہو گئی. ادھر کوئی بھوک ادھر بیٹھ گیا اور علی گھر میں آ گئے, گھر میں کچھ تقسیم ہو گئے, قرآن لکھنے لگ گئے. تو وہ دوڑے دوڑے آئے ابو سفیان, اور اس کے بعد طالب بھی جھٹا تھا یمنا بھی طالب. یہ تم کیا کمزور عورتوں کی طرح اپنے گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے؟ اتنا تانا علی کو. تمہیں پتا ہے ابو سفیان علی کون ہے؟ ابھی دیکھیے کسی کی ایگو کو انا تو فنگر کرنا, شاید اس سے پرووک ہو جائیں گے. اسی لیے کہا اپنے اور خدا کے دشمن کو پہچانا, انہیں دوست نہ بنانا. تو پہچان, اور جناب امیر کا قول ہے نجر علاقہ میں, آپ نے اپنے گورنروں کے نام جو لیٹرز لکھے انہیں آپ نے خاص طور پر کہا کہ ظاہری دشمن سے زیادہ چھپے ہوئے دشمن پر نظر رکھنا. کہا کہ تم یمنا بھی طالب تھے, شجاع نے عرب میں سے تلوار جس کی دھار جس کی کاٹ جس کی دھار دلوں پر بیٹھی ہوئی ہے, نام سے بڑے بڑے شجاع کاپتے ہیں. تم عورتوں کتنا مزدور ہو کر گھر میں بیٹھتے اور تم پر کوئی سبقت لے گئے, تمہارے حق کو غصب کر لیا. بیٹھنا تو تمہیں چاہیے تھا یا ہمیں چاہیے تھا؟ وہ ہمیں نہیں کہی تھی بیٹھنے تو تمہیں چاہیے تھا یا ہمیں چاہیے تھا؟ تو تم زیادہ حقدار ہو، چلو اٹھ کر اپنے حق کو طلب کرو اور میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں، اور تمہارے حق کو طلب کرنے میں مدینے کی گلیوں کو سالوں اور پیادوں سے تھک اور پھر چھین کر تمہارا حق تمہیں واپس دلاتا ہوں. واللہ میرے دوستو، اس ایسی سچویشن میں جب ایک بار گھر پر آپ کے بلوائی آ گئے ہوں، جلایا گیا ہو، بیوی زخمی ہو، گلے میں رسی ڈال کر آپ کو گھسیٹ کر گھر سے باہر نکالا ہو، ایک آرڈنری ہیومن سول کیا کہتی ہے؟ دشمنوں کو اپنے تہس و نہس کر ہوں، یہ کہتی ہے نا. یہ آرڈنری ہیومن سول کی بات ہے. علی کی روح اور اس علی کی سول کیا کہتی ہے؟ بڑا تحمل سے آپ نے اس پیشکش کو سنا اور اس کا بہت تاریخی جواب دیا تھا کہ ابو سفیان تبلیغ دین کا کینا جو تیرے دل میں محمد اور میری ذات سے ہے وہ ابھی تک کم نہیں ہوا. اپنے اور خدا کے دشمن کو پہچانا، اپنے اور خدا کے دشمن کو پہچانا، کم نہیں ہوا. تو مدینے کی گلیوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر کے مسلمانوں کے خون سے رنگین کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم سے تبلیغ اسلام کا بدلہ لے سکے. جا، مجھے تیرے سوالوں اور پیاروں کی کوئی ضرورت نہیں. عقیدے کا نفاق ہے. خواہش کیا تھی کہ ایک بار ہاں کہہ دے پھر آ جائیں گے دستے مکے سے، جیسے بدر میں آئے تھے، جیسے احد میں آئے تھے، جیسے احزاب جمع کیے تھے خندق کے وقت میں، پھر مدینے کی گلیاں ہوں گی، اور جو نیو کنورٹ تھے وہ پھر ہماری طرف آ جائیں گے، اور جو پیغمبر کے ساتھ ساتھ چپکے چپکے پھرتے تھے وہ تو ہمارے ٹارگیٹ پہ ہیں، پھر کیسی فصل کٹے گی. اور اس کے بعد دوبارہ سب والا ہوگا، ایک جیسے سب بن جائیں گے. تو وہ جو 23 سال پیغمبر لا الہ الا اللہ لفظہ کا نعرہ لگاتے رہے، سارا کا سارا برابر ہو جائے گا. ایک کمزور لمحہ اگر ہاں کہلوا دیتا تو پھر نبی تو کوئی آنا نہیں تھا زمین سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ختم ہو جاتا. اللہ نے باس کو باس سے بلولا دفے اللہ ہو ناسا باس ہوں لے باز لے حدام سمام و پیر بسلوات و مساجد و یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا. ہم نے باس کو باس کے ذریعے سے دفاع کرا دیا تاکہ یہ مسجد، یہ معبد، یہ نام خدا، یہ درود، یہ صلوات باقی رہ جائے. تو وہ لمحہ ایسا آ گیا تھا نا، مسجد ختم ہو جاتی، لا الہ الا اللہ ختم ہو جاتا، اذان ختم ہو جاتی، معبد ختم ہو جاتے، درود ختم ہو جاتا، نام خدا ختم ہو جاتا. تو کس نے دفاع کیا اس فتنے کو؟ کس نے دفاع کیا؟ ہم نے باس سے باس کو دفاع کرا دیا. تو کون ہے آج اس بات کی ضمانت کہ نام خدا، ذکر خدا، یہ مسجدیں، یہ معبد، یہ گرجا، یہ چرچ کس کی وجہ سے قائم ہے؟ اس ایک نام کی وجہ سے جو علی نے ابو سفیان کے منہ پر تماچے کی طرح رسی. آج آپ کو بڑا کھٹکتا ہے نام علی، کسے کھٹکتا ہے؟ وہی ابو سفیان فطرت لوگوں کو کھٹکتا ہے. عزیزو، جسے دین سے محبت ہو، خدا سے محبت ہو، نبی سے محبت ہو، اسے نام علی نہیں کھٹکتا. جسے ابو سفیان سے محبت ہو، اسے اس چماٹے کی آواز اپنے گال پر آج بھی سنائی دیتی ہے. اس لیے نام علی کھٹکتا ہے. یہ درمیان میں آ گئے تھے نا, ورنہ ہم نے تو وہی سارا کا سارا معاملہ لپیٹ دیا تھا. یہ پہلے ان کے بعد, پہلے ان کے بعد, پھر یہ, پھر ان کے بیٹے. ہم تو کئی بار نبوت کی بساط کو پلٹنے کے لیے آگے بڑھے. ہر بار یہ ان کے باپ اور ان کے بیٹے تھے. تو تاریخ میں طول تعلق ہے. محمد پر تو خاموشی اختیار تھی کہ اس کا کلمہ پڑھ کے تو آپ تخت پر بیٹھے, لیکن محمد کے حفاظت کرنے والوں اور نام محمد کو اسٹیبلش کرنے والوں کی مسلسل تاریخ میں آپ نے دشمنی اختیار کی کہ یہ نہ ہوتے تو کب کی یہ بساتی پلٹ جاتی.
برہمی نے خدا کے سلام دیا اولاد کا سلام.
یقین کا نفاق تھا. ایک تماشا رسید ہو گیا, لیکن کیا دل سے عقیدے کا نفاق جھوٹ گیا تھا سفیان نے؟ نہیں. تیسری خلافت میں کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, جناب حمزہ کی قبر پر آیا اور ایک ٹھوکر لگا کر کہا, یہ حکومت اس کے لیے تمام سے جنگ کرتے تھے, آج میرے بچوں کے ہاتھ میں گیند بنی ہوئی, گیند بنی ہوئی. یعنی جس کی حسرت اور طبیعت میں دین کو قبول کرنا نہ ہو, وہ ظاہر میں کتنا ہی کلمہ پڑھتا چلا جائے, بندر سے جڑ کاٹنے سے باز نہیں آتا. اور یہ جراثیم بھی نسل میں منتقل ہوتے ہیں, جیسے حفاظت کے جراثیم ابو طالب کی نسل میں منتقل ہوتے ہیں. جیسے حفاظت کے جراثیم ابو طالب کی نسل میں آئے, ویسے ریزسٹنس کے اور شرارت کے جراثیم بھی ابو سفیان کی نسل میں آیا. اب یہ تو ہو گیا قصے کا نفاق. دوسرا نفاق کون سا ہے؟ اخلاق کا نفاق. پیغمبر علیہ السلام نے اس کی بہت مختصر سے تعریف بیان کی اور اتنی خوبصورت وہ تعریف ہے کہ اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا, جس کا ظاہر اس کے باطن سے زیادہ مذہبی نظر آئے وہ منافق ہے. کیا پیرامیٹر ہے باپ؟ کیا پیرامیٹر ہے؟ جس کا ظاہر اس کے باطن سے زیادہ مذہبی نظر آئے وہ نفاق کا شکار ہے. آپ اونچے ہوں یا نیچے ہوں, لمبی ہو یا چھوٹی ہو, یا مختلف آپ کو پتا ہے, یہ ساری سچویشنز اگر اس کے ظاہر میں اور کرتوت میں فرق ہے تو پھر وہ اسلام نہیں نفاق ہے. دوسری اہم بات پیغمبر کی کہ ان کے اندر چند خصلتیں ہوتی ہیں, گفتگو کرتے ہیں تو جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے, وعدہ کرتے ہیں توڑنے میں ماہر ہوتے ہیں, اور اگر طاقتور ہو جائیں تو ستمگر بن جاتے ہیں. آپ مجاہد کہتے رہیے, پیغمبر کی زبان میں منافق ہی منافق ہے. وہ سارے کے سارے یہ بڑا عجیب آپ نے جہاد کا کنسپٹ رکھا. ہم پچھلے سال جہاد پر تقریریں کر چکے, لہٰذا اس بات کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے. آپ انہیں مجاہد مجاہد کہتے رہیے, پیغمبر ان کو منافق منافق کہتے رہیں گے, قرآن میں منافق منافق کی آواز دیتا ہے. تو یہ ہو گیا اخلاقی لفاق. اس سے زیادہ ہمیں اس کی ڈسکرپشن بیان نہیں کرنی ہے, آپ خود سمجھدار ہیں اور آپ سمجھیں. اچھا بات یہ ہے کہ نفاق شروع کہاں سے ہوا؟ اس کا پودا رکھا گیا مدینے میں, مکے میں نہیں ہوا نفاق. کیوں؟ اس لیے کہ کافر طاقتور تھے. طاقتور ہوتا ہے اسے کمزور کو ٹارچر کرنے میں, دبانے میں کوئی زحمت ہی نہیں ہوتی, وہ کس سے ڈرے؟ مدینے پہنچتے پہنچتے چونکہ اسلام کی پروگرس ہو چکی تھی, تو پروگرس کی وجہ سے آپ کھل کر ان کو سامنے کنفرنٹ کرنا اور چیلنج کرنا آسان نہیں تھا. لہذا
اب چھپ کر نفاق پردہ رکھے, داڑھی اگا کے اونچے نیچے لباس کر کے انہوں نے کہا کہ اب اس کے اب یاد اس کی ضرورت کاٹنا شروع کر. تو تاریخ میں منافقوں کے نام پر ایک شخص کا بڑے زور سے نام لیا جاتا ہے اور وہ ہے عبداللہ ابن ابی, اور کہتے ہیں کہ اس کے پاس 300 آدمی تھے عہد کی جنگ میں, وہ 300 آدمی لے کر علیحدہ ہو گیا تھا. تو کیا تاریخ مسلمان کا اول و آخر وہی نہیں آ سکتا عبداللہ ابن ابی؟ اس کے علاوہ سارے مومن تھے, بس وہ 300 آدمی لے کر جو چلا گیا بس وہی مناسب تھا, باقی سب بہت دھلے ہوئے بات باقی تھا. عبداللہ ابن ابی کی پرابلم تھی, اگر ہم انالیسس کریں نا ایک پرابلم تھی, بہت ڈرتا گیا اس وقت دونوں قبیلے انصار کے. تو رسول کی ہجرت سے پہلے بھی طے پایا تھا کہ عبداللہ ابن ابی دونوں کا بادشاہ بن جائے گا, تو لہٰذا دونوں نہیں بڑھیں گے. اس کا تاج بھی بنا دیا تھا, وہ تاج پوشی ہونے والی تھی. تو پیغمبر ہجرت کر کے آ گیا, جیسے پیغمبر ہجرت کر کے آ گیا تاج پوشی موخر ہو گئی, بادشاہت ہاتھ سے چلی گئی. اسے تو تکلیف ہوئی نا, اس نے اسلام تو لے آیا, کیا کرے بس گیا, اسلام تو لے آیا لیکن وہ نفاق پر قائم رہا, اور بس اس نے یہی کیا نا کہ اپنے آدمی لے کر وہ سے ہٹ گیا, بات ختم ہو گئی. ہمیں اس کی بات کی ایک ریزن نظر آ رہا, لیکن مدینے میں ایک نئی رسم کی ابتدا ہوئی اور وہ شاعر اسلام کا اسلام کے خلاف منافقوں کا استعمال تھا. شاعر اسلام کو منافقین نے اسلام کے خلاف استعمال کیا اور یہ رسم مدینے میں پڑی. پیغمبر جنگ تبوک کے لیے جا رہے تھے, ایک گروہ پیغمبر کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ ہم قبیلے بنی سالم میں ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں, کیونکہ قبیلے بنی سالم کے بوڑھے لوگ, کمزور لوگ, بیمار لوگ, اندھیری راتوں, برسات کی راتوں اور سرد راتوں میں مسجد تباہ جا کر عبادت نہیں کر سکتے, تو وہ اپنے قبیلے کے اندر اس مسجد کو بنا لیں گے تو ان کے لیے اللہ کا گھر میں جا کر عبادت کرنا آسان ہو جائے گا. ہمیں آپ سے اجازت چاہیے, پیغمبر اجازت دیں. پھر مطالبہ ہوا کہ پیغمبر آپ اس مسجد کا افتتاح کیجیے. پیغمبر نے حامی بھر لی اور کہا کہ جب ہم تبوک سے واپس پلٹیں گے تو ہم اس مسجد کا افتتاح بھی کریں گے. پیغمبر تبوک سے واپس آئے تو راستے میں پیغمبر پر قاتلانہ حملہ. اب سورہ منافقون کی آیت یاد ہے نا, کیا کہا, یہ کہتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے, ہم نے بتا تمہارا رسول ہے لیکن ہم یہ گواہی دیتے ہیں یہ جھوٹے ہیں, یہ تجھے رسول نہیں مانتے. قاتلانہ حملہ ہوا پیغمبر کے پاس. اب پیغمبر مدینے میں داخل ہوا چاہتے تھے, یہ گروہ دوبارہ آ گیا اور کہا پیغمبر آپ نے وعدہ کیا تھا مسجد کا افتتاح تو مسجد کا افتتاح کرنا چاہیے. پیغمبر مسجد کا افتتاح میں جانا ہی چاہتے ہوں گے, وہی نازل ہوئی سورہ توبہ, للذین اتخذوا مسجدا ضرارا کفرا وتفریقا بین المؤمنین وارشادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل ليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد ان المنافقون هم الكاذبون بلا تقم فيه ابدا. پیغمبر نے قدم بڑھائے, وہی اتری, رک جاؤ پیغمبر پر. للذین اتخذوا مسجدا ضرارا, خبردار جو مسجد ضرار لے کر رکھا, کفرن کفر پر ہے یہ مسجد, تفریقن بین المومنین اور مومنوں کے درمیان میں جدائی ڈالنے کے لیے بنائی گئی یہ مسجد, وارشادن لمن حارب اللہ ورسوله من قبل, اور یہ ان کے اشاروں پر بنی جو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے ہی لڑائیاں لڑتے چلے آ رہے ہیں, ان کے اشاروں پر بن رہی ہے. لیحلفن ان اردنا الا الحسنى, اگر تم ان کے گھر والوں کا کپڑا کر کے ہوگا کہ تم نے یہ مسجد کیوں بنائی, تمہاری نیت کیا تھی, تو کہیں گے ہماری نیت تو ایک تھی,
اللہ کا گھر تعمیر کر رہے تھے. اللہ کا گھر تعمیر کرنا جو ہے وہ نیکی میں شمار ہوتا ہے. اللہ شہادت دیتا ہے. یہ منافقین جھوٹ بولتے ہیں. فلا تقم بہی ابدا, خبردار اس پہ ایک قدم بھی نہ رکھنا. پیغمبر کو حکم آیا, اللہ اکبر, پیغمبر آگے بڑھے, آپ نے مسجد زرار کو گرا دیا. مسجد زرار ہے گرا دی, پیغمبر نے خود مسجد کو گرایا ہے. کیوں گرایا؟ اس کی وجوہات قرآن مجید نے خود بیان کی. پہلی چیز, مسجد بھی کفر پر بن سکتی ہے. مسجد زرار کفر پر مسجد بن سکتی ہے. تفریقا بین المومنین, مومنوں کے درمیان میں تفرقہ ڈالنے کے لیے بھی مسجد بنتی ہے. اور کون بناتا ہے مسجد؟ ارشاد لمن حارب اللہ ورسول, جو اللہ اس کے رسول سے لڑائیاں لڑنے والے لوگ ہیں نا, وہ مسجدیں بنانے میں بڑے ماہر ہیں. ٹھیک ہے, تو مسجد, اچھا آپ مجھے پوچھیں کیوں بنائی مسجد؟ ہم نے تو نیکی کا کام کیا. آئیے آپ کی نیکی میں اپنا حصہ ڈالیے. مسجد بنائی, مسجد کی نیکی میں حصہ ڈالیے. سنائی دیتا نا ہر طرف سے آواز. مقصد پیچھے کیا ہوتا ہے؟ تفرقے پیدا کرنا, توڑنا چھوٹے چھوٹے گروہوں میں. اچھا اب یہ کیوں بنی تھی مسجد زرار؟ دیکھیے تعلیم اور قرآن اگر ان دونوں کو ملا کر ساتھ ساتھ چلائیں تو ہمیں بہت ساری چیزوں کی کلیئرٹی ہو جاتی ہے. ایک شخص تھا عیسائی عالم ابو عامر, جو مدینے کا رہنے والا تھا اور قبیلہ خزرج میں اس کی بڑی انفلوئنس. یہ پیغمبر کے مدینے آنے سے پہلے آپ کے نبوت کے اور آپ پر آنے والی نبوت کے لوگوں کو واقعات سناتا تھا, آنے والے نبی کے بارے میں لوگوں کو بتاتا تھا. لیکن جب پیغمبر آ گئے مدینے تو اس کا کلاؤڈ چھٹ گیا. جب اس کا کلاؤڈ چھٹا تو اسے بھی اچھا نہیں لگا, تو اس نے جا کر کفار مکہ کے ساتھ دوستی بڑھائی. جنگ احد لانچ کرنے میں اس کا یہ ماسٹر مائنڈ تھا, اور وہ خندق جو کھودی گئی جنگ احد میں جس میں پیغمبر گر گئے اور زخمی ہوئے, وہ اسی کے ذہن کی اختراع تھا. جب احد میں مسلمانوں کو زخ لگ گئی, اس کا حوصلہ بڑھ گیا. جب حوصلہ بڑھ گیا تو یہ بادشاہ روم ہرپل کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ لشکر تیار کرو تاکہ یہ نیا جو اسلام کا انہوں نے برداشت کیا ہے ہم اسے اسی وقت ختم کر دیں. وہاں سے بیٹھ کے اس نے مدینے میں اپنے لائک مائنڈیڈ لوگ, اب یہ نہ کہنا جس نے کلمہ پڑھا سب مسلمان تھے اور عاشق پیغمبر تھے, اپنے لائک مائنڈیڈ لوگوں کو خط لکھا. کوئی ایسا مرکز بناؤ کہ جہاں بیٹھ کر ہم پیغام رسانی کر سکیں, جو ہم آپ کا پیغام بھیجیں آپ اس کے مطابق عمل کریں, اور اس کے بعد پھر ہم یہ نئے فتنے جسے اسلام کہتے ہیں اسے رکھا جائے. تو کمیونیکیشن کا مرکز ہونا چاہیے. تو آپ جو لائک مائنڈیڈ لوگ تھے نا, ان کے اندر تو بڑی پریشانی پڑ گئی کہ کیا مرکز بنائیں, اور مدینے میں پیغمبر کی موجودگی کے اندر کوئی ایسا مرکز بن بھی نہیں سکتا تھا. تو کیا سوچا ذہن میں؟ مسجد بنا دیتے ہیں. یعنی فتنے کے کمیونیکیشن مرکز کے طور پر مدینے میں پیغمبر کی زندگی میں مسجد کیا ہے؟ شاعر اسلام. شاعر اسلام کو اسلام اور پیغمبر کے خلاف استعمال کرنے کی روایت پیغمبر کی زندگی میں پڑ چکی. کوئی اور مرکز بناتے تو سب کی انگلیاں اٹھ جاتی نا. کیا اگر آپ مسجد بنا لیتے, اب مسجد بنا رہے تو پیغمبر کو کیا کہیں کہ بھائی مسجد بنائیے, مسجد تک داخل نہیں. لیکن وہ مسجد کیا ہے؟ منافقوں کے کمیونیکیشن سینٹر. آج بھی جب دیش کی دولت اچھل رہی ہوتی ہے نا اربوں کی جیب میں, تو وہ ہمارے جیسے غریب ملکوں میں مسجد بنانے کا کاروبار شروع کرتے ہیں. پھر وہ مسجد مسجد نہیں ہوتی, فتنے کے گھر اور انتشار کے کمیونیکیشن سینٹر بنے ہیں, جہاں سلا دیر کیا جاتا ہے, جہاں قاتلوں کی تربیت ہوتی ہے, جہاں قاتلوں کو چھپنے کے موقع فراہم کیے جاتے ہیں. یعنی وہ مراکز جو مسلمانوں میں انتشار اور بربریت پھیلاتے ہیں. آج ہمارے ہاں مسجد یہی کام انجام دے رہی ہے. یہ روایت کا نمبر کی زندگی میں پڑھ گئی. اب جب وہاں سے اس نے خط لکھا تو انہوں نے یہاں پر مسجد بنا دی.
مسجد بنی تفریقاً بین المؤمنین,
مومنوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے. قرآن مجید نے پیغمبر کو ہوشیار کیا, پیغمبر خبردار اس مسجد میں قدم نہ رکھنا, اسے گرا دو, گرا دو. پیغمبر نے مسجد گرا دی. تو میرے دوستو یہ بھی سنت پیغمبر ہے, یہ بھی سنت پیغمبر ہے. کوئی مرکز اسلام کے شاعر کو استعمال کرتے ہوئے اگر مسلمانوں میں فتنے کی باعث ہو تو یہ پیغمبر کی سنت ہے کہ اسے ڈھا دیا جائے. اچھا تو بات کیا زرات کی مسجد پر ختم ہو گئی. یہ پہلا اور آخری شاعر ہے اسلام کا جسے مسلمانوں اور پیغمبر اور اسلام کے خلاف استعمال کیا جائے. نہیں, بار بار شاعر اسلام کے خلاف استعمال ہوئی. مسجد استعمال ہوئی مسجد زرات پیغمبر کی زندگی میں. پھر کون کون سے شاعر اسلام ہیں؟ قرآن شاعر اسلام ہے,
ظاہری آپ کی صورت و شباہت
شاعر اسلام ہے,
آیات قرآن شاعر اسلام ہے, نماز شاعر اسلام ہے, رکوع و سجود شاعر اسلام ہے.
یہ سارے کے سارے اسلام کے خلاف استعمال ہوئے.
کیا آپ سفین کا میدان بھول گئے کہ جب دو ہاتھ کی لڑائی باقی تھی
تو عمرو بن عاص کے مشورے پر ابو سفیان کے بیٹے نے شاعر اسلام قرآن مجید کو نیزوں پر بلند کر دیا. اور علی پکارتے رہ گئے, وہ ناطق ہے, سامنے تھے اور یہ ناطق ہے. تو کل میں نے عرض کیا نا منافق لیڈر اور جاہل و نادان عام, ان کا کمبینیشن بڑا لٹل ہوتا ہے.
وہ جاہل و نادان عام پل پڑے علی رکو والی کے اثر کو,
ورنہ ہم آپ پر تلوار چلائیں گے. انہوں نے قرآن اٹھا لیے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ قرآن نہیں ہے.
وہ انہوں نے کاغذ دفتے جو بھی ان کو ملا وہ انہوں نے نیزوں پر اٹھا لیا. قرآن قرآن بتا رہی ہے قرآن نہیں ہے. اگر وہ قرآن اٹھا لیا نیزوں پر تو یہ ان کی چال ہے,
تلواریں نکال لی. شاعر اسلام اسلام کے خلاف استعمال ہو گئے اور مالک کہتے رہ گئے مولا دو ہاتھ کی لڑائی کا تمہارے ریاست میں پہنچ کر کہا مالک روک دو لڑائی کو. وہاں چاروں طرف سے جاہل اور نادان عوام نے علی کے گرد گھیرا ڈال دیا.
اب پھر کیا ہوا؟ وہ قرآن جو اسلام کا آئین ہے
وہ اسلام کے خلاف استعمال ہو گیا.
حکم بنائیے. علی نے ریپرزینٹیو بنایا تو لگنے کا سوال نہیں.
ہم ابو موسیٰ شریف کو بنائیں گے, بھائی آپ میرا ریپرزینٹیو میری مرضی سے بنے گا, آپ کی مرضی سے کیسے بنے گا؟ جب موسیٰ شریف کو بنا دیا
اس کے بعد اس کے مقابلے میں کون ہے؟ عمر بن عاص اور اپنی تاریخ کا چالاک ترین آدمی.
اس نے اس کو تعریفوں کے اس کے اوپر اتنی برسات کی اور کھلا کر سے پہلے تک پر ممبر پر بٹھا دیا تھا. تقریر کر اب تقریر کے الفاظ سنیے, لمبی چوڑی تقریر کر کے جب پھول گئے مطالب سے, جناب امیر کا بول ہے, بہت سارے لوگ سے اس لیے برباد ہوئی تھی کہ ان کی بہت زیادہ تعریف تھی. لہٰذا جب وہ زیادہ تعریفیں کرنے لگے نا آپ تو فوراً اپنے کانوں کے شٹر کو بند کر لیا کیجیے, اس لیے یہ آدمی کو جو ہے وہ اپنے راستے سے ہٹا دیا کرتا تھا.
کیا ہوا؟ اب تقریر کا آخری جملہ, وہ خوب تقریر کر چکے جب پھول گئے نا تعریف سے,
جب انگوٹھی انہوں نے پہنی ہوئی تھی ہاتھ میں, انگوٹھی کیسے اتار کر رہا ہے؟
دیکھو جس طرح میں نے اپنی انگوٹھی اتاری نا اپنی انگلی سے, اس طرح میں نے علی کو اتار دیا تخت خلافت سے.
ہو گیا ہوتا شاعر اسلام اسلام کے خلاف استعمال
ادھر عمر بن عاص تقریر کر لیں اور ذرا یہ جو انہوں نے اتاری تھی نا میں نے ایسے جیسے انگلی میں ڈالتے ہیں نا ایسے ڈال دیا
مافیا کو تخت حکومت کے بڑے خلیفہ ڈکلیئر کر. تمہاری مرضی کے مطابق تو نہیں ہوگا, جب ہم منع کرتے تھے تو تلوار نکال لیں,
اب دھوکا ہو گیا تو تلوار نکال لی,
نہیں نکال. یہ اس طرح ہوا تھا وہاں مسجد پیغمبر کے خلاف استعمال ہوئی، یہاں قرآن
پھر کیا ہوا؟ شاعر اسلام کیا ہے؟ نماز
اسلام کا شعار ہے، کفر کی مسجد ہے، اور علی نماز کے لیے کھڑے ہیں،
اور ادھر کا خارجی ان کا کرو دوسری جماعت لگاتا ہے، ادھر یہاں تکبیر کہی جاتی ہے،
ادھر سے وہاں دو منٹ کے بعد اگر آپ نے اقامت شروع کی وہاں دوسری دفن شروع،
آپ رکوع میں گئے وہاں قیام کی بات شروع ہوئی،
آپ سجدے میں گئے تو وہاں رکوع کی تصویر اللہ اکبر، اب
ادھر علی رکوع میں جھک کر رکوع کی تصویر پڑھے
تو وہاں سے آیات قرآن کی تلاوت شروع ہو جائے، اب جتنی دیر تک وہ آیات قرآن کی تلاوت ہوتی رہے وہ علی کی جماعت رکوع ہی میں کھڑی ہوئی ہے،
علی سجدے میں جائیں
ادھر سے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت شروع ہو جائے، اب جو سر سجدے میں ہے وہ سجدے سے اٹھ ہی نہیں پا رہا اس لیے کہ قرآن کی آیات کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ اکبر، آیات قرآن، قرآن اور نماز کا شعار اسلام ہے، علی کے خلاف استعمال ہوا، سمجھ آئے گا؟ اچھا اب رشتہ کیا ہے کربلا کا اس تاریخ کے ساتھ؟
اب یہ شاعر کے ساتھ کھیلنے دیں، یہ ایک بار ہی
اس کو روک لگائے گا، اور فیصلہ یہی ہے نا، یا تو شاعر اسلام سے لوگ کھیلتے رہیں یا ایک ہی بار ایسا روک لگائے
قیامت تک کے لیے ادھر باطل چلا جائے
اور ادھر حق ہی حق ہو جائے گا، سورہ توبہ مسلسل آیا اب من آسا سا دنیا نا
الگ تخوا من اللہ ہے برزبان من خیر امن آسا سا دنیا نا اللہ شفا جرف خا فینہا رب ہی
ومن وفى بعهده من الله فاستبشروا بدينكم الذي بياتكم به ذلك هو الفوز العظيم
الطائعون العابدون الحامدون السائرون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظين على حدود الله فبشر المؤمنين
سوره توبه یہ ہے تاریخ سے کربلا کا رشتہ، بہت استعمال ہو گئے شاعر خدا،
اب لا الہ الا اللہ جہاں کہا جائے گا نسبت حسین کی ہوگی، محمد رسول اللہ جہاں کہا جائے گا نسبت حسین کی ہوگی،
سورہ توبہ مسلسل آیا تھا، کیا خوبصورت آیا تھا، اب ہمارا سب بنیاد ہے
من اللہ رضوان وسائل،
ارے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد تقوی پر رکھی، پرہیزگاری پر رکھی، خوف خدا پر رکھی، اس نے اللہ کی مرضی بھی لی اور خیر بھی لیا،
وہاں نہ سکا بنیاد ہوں اللہ شکاؤ چرف انفار،
لیکن جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کمزور باتوں لالچوں حرص اور دنیا پر رکھی، اس نے اپنی عمارت کو کمزور بنیادوں پر رکھا جو ایک دن ضرور گر جائے گی،
فینہا من بلا کہی تھی نار جہنم
واللہ لا الہ الا اللہ من الظالمین، اور یہ یقین رکھو کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اس ہوا و ہوا سے نفس پر رکھی اسے نار جہنم کا پتہ ضرور چکائیں گے، اللہ ظالم قوم کی کبھی بھی ہدایت نہیں کرتا،
لا یزال بنیانہم الذی بنورہ بطن فی قلوبہم، یقین رکھو کہ ہم ان کے دلوں میں ایسا غبار پیدا کر کرتے رہیں گے
کہ ان کے دلوں کو کبھی چین نہیں آئے گا.
ولا سکیا کی پڑو بہن,
اور یہاں تک کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر پھینک دیں گے. واللہ علیم الحکیم, اللہ بہت حکمت اور دانائی کے ساتھ اپنے کاموں کو مکمل کرتا ہے.
اب دانائی کیا ہے؟
ان اللہ اشکر من المؤمنین. ایک طرف تو وہ تھے نا نفاق شاعر اسلام سے کھیلنے والے, ہم نے ان کے مقابل دوسرا گروہ اس کے ساتھ معاملہ طے کر لیا تھا. مسلسل آیات میں اور تین آیات میں کیا تھا؟ من اللہ اشکرا من المؤمنین, ہم نے مومنوں سے ایک معاہدہ سودا کیا.
سودا اشکرا کا مطلب ہے سودا,
سودا کیا ہم نے. سودا کیا ہے؟ وہ ادھر نفاق ہے اور ادھر مومن. وہاں شاعر اسلام کا مذاق ہے, ادھر شاعر اسلام کا بچانا ہے. ان اللہ اشرف نے مومنینا آن کو سہم وام بان, کہ تم اپنے جان اور مال دو گے ہمیں, بے اللہ رب الجنت, اس کے بدلے میں ہم تمہیں جنت دیں گے. سودا کیا ہم نے مومنوں کے ساتھ, یو قاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اس سودے میں یہ بھی لکھا تھا اس میں سبیل خدا کی لڑائی شامل تھی. تم بھی قتل ہو گئے اور وہ بھی قتل ہوں گے, تم بھی قتل ہو گئے اور تم قتل بھی کرو گے. یہ قاتل کو فیصل اللہ کا یتر ہوں یہ کروں بعد آنے لگے حق پر تورا کے بل انجیل اور قرآن, ہم نے تورے اتنے قرآن میں اور انجیل میں سچا وعدہ کیا ان صاحبان ایمان کے ساتھ. بمن ہوگا بے حدیب اللہ, اللہ سے پڑھ کر اتنے وعدے کا پورا کرنے والا ہے. فرسٹ اکشر بی گمل لذی بیاد ہوں, تو خوش ہو جاؤ اے اللہ سے سودا کرنے والوں, تم نے بڑا اچھا
سمجھا. فرسٹ اکشر مبارک ہو بی گمل لذی بیاد تم بے ذالک اول فوز العظیم, تم نے تو بڑی کامیابی حاصل کر لی, اتنا بڑا کانٹریکٹ سائن کیا اپنے اللہ کے ساتھ جان کے بدلے میں, اتنا بڑا کانٹریکٹ ہے قیامت تک کے لیے, اس کے بعد سب کچھ تمہارا.
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین, وہ توبہ کرنے والے, وہ قیام میں کھڑے ہونے والے, وہ رکوع کرنے والے, وہ اللہ کے ذکر کثیر کو قائم کرنے والے, وہ معروف کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونے والے, وہ منکر کی کمر کو توڑنے والے, وہ ذکر خدا اور حدود الہی کی حفاظت کرنے والے, ان کے لیے ہماری طرف سے بشارت ہی بشارت, خوشخبری ہی خوشخبری ہے. ادھر وہ شاعر اسلام کا مذاق تھا اور ادھر ہم نے سودا کیا ان ایمانداروں کے ساتھ, ان کے ساتھ جو جان دینے پر راضی تھے اس شاعر اسلام کو بچانے کے لیے, قرآن کو بچانے کے لیے, لا الہ الا اللہ کو بچانے کے لیے, محمد رسول اللہ کو بچانے کے لیے, مسجد کے تقدس کو بچانے کے لیے اپنی جان کا سودا کر. اب کربلا کا یہی تاریخ سے رشتہ ہے, یہی تاریخ سے رشتہ ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو پھر صرف مسجد زرار ہی ہوتی. آج آپ فرق کر سکتے ہیں مسجد زرار کون سی ہے اور مسجد حقیقی کون سی ہے. آج آپ فرق کر سکتے ہیں کہ اللہ کی نماز کہاں پڑھی جا رہی ہے اور شاید اسلام کو اپنے مفاد کے لیے کون استعمال کر رہا ہے. سب کو پتا ہے, سب کو پتا ہے, باتیں کھل کر سامنے ہیں. یہ کس نے کھول دی, یہ کس نے برف الٹ دیے, یہ کس نے پردہ صاف کر دیا؟ یہ کربلا تھی جس نے پردے چاک کر دیے, یہ کربلا تھی جس نے نفاق کے پردوں کو الٹ دیا, یہ کربلا تھی جس نے حقیقی مسجد بچا دی, یہ کربلا تھی جس نے لا الہ الا اللہ بچا لیا, یہ کربلا تھی جس نے نماز بچا لی, یہ کربلا تھی جس نے سجدہ بچا لیا. حسین ابن علی مدینہ چھوڑنے لگے اور بیویاں سواریوں پر بیٹھنے لگے. آہستہ آہستہ سواریاں بھرتی جا رہا, یہاں تک کہ جناب زینب کا بھائی کو یہ پیغام آیا, حسین فاطمہ صغرا علی اصغر سے جدا ہونا نہیں چاہتی تھی. امام حسین علیہ السلام اپنی ایک بچی کو بیماری کی وجہ سے, بخار کی وجہ سے مدینے میں چھوڑ کر جا رہے تھے. بچی نے خواہش کا اظہار کیا کہ اگر میں گھر پہ تنہا ہوں, نانی جناب ام سلمہ کے پاس ہوں, تو میرے پاس یہ بچہ جس کی عمر اس وقت فقط ایک ماہ تھی چھوڑ دیا جائے. بیبیوں نے بچہ ایک لینے کی کوشش کی, بچہ بہتی پہنچے دنیا تک. امام حسین علیہ السلام کو خبر دی گئی, امام تشریف لایا. اب میرے دوستو یہ کس کرم کا منظر ہے, ایک بچی جو تنہا چھوڑی جا رہی ہے, اس کی ایک خواہش ہے کہ بھائی اس کے پاس رہ جائے. بھائی صغیر سن ہے. امام حسین علیہ السلام نے پہلے بیٹی کو گفتگو سے قائل کرنا چاہا.
علی اصغر کے چھوٹے سن پر توجہ دلائی.
بیٹی کا اصرار بڑا. امام حسین علیہ السلام ساری دلیلیں دیتے چلے گئے.
بیٹی کے پاس باپ کی دلیلوں کا جواب نہیں تھا, تو آخر تھک کر
جناب فاطمہ صغرا نے کہا,
بابا آپ بچے کو خود بلائیے, اگر آپ کی گود میں آ جائے تو آپ لے جائیے گا.
کربلا شروع ہو چکی. حسین ابن علی نے ہاتھ پھیلائے, علی اصغر کو آواز دی. روایتیں کہتی ہیں بچہ ہمک کر بہن کی آغوش میں چھپ گیا. جیسے اس نے فاطمہ صغرا کے آنچل میں منہ چھپایا, امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے.
تھوڑی دیر آپ نے توقف کیا, رک گئے.
اس کے بعد آگے بڑھے اور جناب علی اصغر کے کان میں کچھ کہا. بس پھر پلٹ آئے اپنی جگہ پر, پھر آواز دی, علی اصغر
بس اگلے ہی جب میں بچہ حسین ابن علی کی طرف لگتا.
کیا کہا ہوگا باپ نے, شاید کہ کہا ہوگا علی اصغر کربلا تمہاری منتظر ہے. میرے لال صبح عظیم میں تمہارا خون بھی شامل ہونا ہے. بس عزیزوں آشوری وہ رات جب بچے پیاس سے بالکل جام الگ تھے. ذرا تصور کیجیے انہوں نے علی اصغر کا کیا حال ہوگا, اور اس کے بعد وہ آشور کا دن جب لڑائی کی زوروں پر ہوئی اور قیام میں لاش آتی گئی, عورتیں بیوہ ہوتی گئی, ماؤں کی گودیں ویران ہوتی گئی, یہاں تک امام حسین علیہ السلام نے پیلے پر چڑھ کر آواز دی, حل میں نہ سننا, کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے. اس آواز کا بلند ہونا تھا, سینے سے رونے کی آواز آ رہی. حسین ابن علی سینہ گاہ کی طرف پلٹے, بیویوں کو دلاسا دیا, ابھی میں زندہ ہوں. جواب حسین آپ رباب کے خیمے میں تشریف لائے، چھ مہینے کا بچہ علی اصغر پیاس سے دم توڑتا ہوا نظر آیا، آپ نے فرمایا لاؤ رباب یہ بچہ مجھے دے دو، میں اس کے لیے سوال آپ کروں. جناب رباب نے علی اصغر کے ماں حسین کے خیال میں بولنے دیا. امام جب بچے کو خیمے سے باہر لے کر تشریف لائے تو چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، آپ نے ابا کا دامن بچے کے اوپر ڈالا.
جب اس کیفیت سے آپ مقابلے لشکر آنا ہوئے
تو ہمارے ساتھ نے آواز دی، حسین کیا قرآن اٹھا کر لائے ہو؟
کیا صلح کرنا چاہتے ہو؟
آپ نے ارشاد فرمایا کون صلح کرے گا، اس کا 32 برس کا بھائی، اس کا 18 برس کا بیٹا، جس کے جہاں سال بھنجے اور بھتیجے اور دوست اور احباب تمہاری تلواروں کا نشانہ بنے، یہ کہہ کر ابا کا دامن ہٹایا اور کہا کہ یہ بچہ پیار سے جا بلب ہے، تمہاری دشمنی تو میرے ساتھ ہے نا. بچوں کے ساتھ تو کوئی دشمنی اور لڑائی نہیں کی جاتی.
بس میں تو اس لیے اسے خیمے سے اٹھا لایا کہ تم میں اگر کوئی صاحب دل ہے
تو اسے تھوڑا سا پانی ملا تاکہ میں اسے اس کی ماں کے پاس واپس پہنچا کر
تمہاری تلواروں کا نشانہ کرنے کے لیے باہر آ جاؤں.
کوئی جواب نہیں، سوال کا کوئی جواب نہیں. امام حسین علیہ السلام نے بچے کو خاتے کر بنا پڑ گیا اور ارشاد فرمایا
تم سمجھتے ہو بچہ اس کے بدلے میں میں پانی پی لوں گا تو میں اسے زمین پر لٹا جاتا. تم میں سے کوئی صاحب اولاد ہے
تو لا کر اس کے منہ میں خود پانی ڈالا.
ارے چلتی ہوئی ریت پر بچہ بگڑنے لگا،
باپ نے بڑھ کر بچہ اٹھا لیا.
اس کے بعد چہرہ علی اصغر لشکر آدھا کی طرف کیا
اور ارشاد فرمایا حجت خدا کے بیٹے ہو حجت تمام ہو. لشکریوں نے پیاسے بچے کو زبان کھیلتے ہوئے اس کی زبان دیکھا، کھیل کھیل کر رونے لگے. ہمارے ساتھ نے لشکر کے بدلتے ہوئے رنگ کو دیکھا
تو ایک بار پکارا اور بلا حسین کے کلام کو قطع کر دے.
بس میرے عزیزوں سے پہلو تیر چلا